الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزے کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ بھی روزہ ہے ظاہری. عام انسان کا روزہ کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دیا، بس روزہ ہو گیا. فرمایا پھر اس سے خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ کہ کھانا پینا بھی چھوڑا، اس کے ساتھ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، اعضاء جوارح انسان کے جتنے ان تمام کا روزہ ہے. فرمایا اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جتنے اعضاء ہیں سب اعضاء پر پابندی لگا دے. آنکھ سے بدنظری نہیں کرنی، کان سے گانا نہیں سننا، زبان سے جھوٹ نہ بولنا، دماغ سے گندی بات نہ سوچنا، دل کے اندر گندے خیالات نہ پکانا. اور فرمایا تیسرا روزے کی قسم یہ اخص و خواص کی ہے. فرمایا کہ حالت روزہ کے اندر کبھی غیر اللہ کا خیال ہی نہ آئے. ایک تو ظاہری روزہ ہے کہ اس کے اندر کھانا پینا بند کر دیا، اور ایک یہ کہ عشق میں اتنا ڈوب گئے کہ غیر کا خیال ہی دل کے اندر نہ آیا. تو آج ہم سب یہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں، ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے. اگر پہلا نمبر ہے تو ہمت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوں گے. دیکھیے، جو کام بھی انسان کرتا ہے بغیر ہمت کے نہیں ہوتا. بغیر ہمت کے، نمبر ایک ہمت کرے، نمبر دو دعا کرے. بغیر ہمت اور دعا کے نہیں ہوگا. اگر پہلے نمبر پر ہے تو بھائی انسان نیچے سے اوپر جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، نہیں کرتا. اگر پہلے انسان 10,000 کما رہا تھا، پھر 12,000 روپے یا 15,000 روپے کی نوکری مل گئی، تو خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے کر جا رہا ہوں. پہلے تم خالی پیٹ کا روزہ رکھتے تھے، بس صبح سحری کر لی، شام میں افطاری کر لی، دن بھر دے مار ساڑھے چار، تیری ماں تیری ماں تیری بہن، گالی بھی چل رہی ہے، گانا بھی سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں، روزہ اس کا نام نہیں ہے. روزہ اس کا نام ہے ہم آج کے زمانے میں روزہ رکھ کر یہ سمجھتے کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا. آج کے زمانے کا روزہ کیا ہے؟ کہ جو میں نے روزہ رکھا ہے یہ اللہ پر احسان کیا ہے میں نے. آپ اس کا مظاہرہ گھروں میں بھی مشاہدہ کریں اور سڑکوں پر بھی مشاہدہ کریں. گاڑی والا گاڑی والے سے لڑ رہا ہوگا، رکشے والا رکشے والے سے لڑ رہا ہوگا، اسکوٹر والا جو ہے بس والے سے لڑ رہا ہوگا، گھر کے اندر مرد بیوی کو ڈانٹ رہا ہوگا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. ارے بھائی، جیسے تجھے عبادت کی ضرورت ہے ویسے اسے بھی عبادت کی ضرورت ہے. پھر افطار کے وقت میں دیکھتا ہے کیا چیز بنی کیا چیز نہیں بنی، ارے اگر خالی کھجور سے بھی افطار کر لے گا تو بھی کیا ہے افطار ہو جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحابہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اگر تازی کھجور مل جاتی اس سے افطار کر لیتے, اگر وہ بھی نہ ملتی تو سوکھی کھجور سے کر لیتے, اور فرمایا اگر وہ بھی نہ ملتی تو پانی سے کر لیتے, اور فرماتے پانی کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, پانی کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. آج کون انسان ہے جو صرف پانی سے روزہ کھول رہا ہے؟ بولو بھائی, وہاں تو یہ حال ہے سید الانبیاء کا, یہاں آج حال امت کا کیا ہے؟ اپنے سامنے پوری پلیٹ سجا کر کے رکھتے ہیں اور پورے دسترخوان پر نظر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی چیز مجھ سے بچ کے نہ چلی جائے. یہ دشمن کے فوجی ہیں, ان کو بچ کے جانا نہیں چاہیے. ہاں تو آج ہمارا حال یہ, پہلے روزہ ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی وجہ کیا بتائی؟ فرما فإن له وجا, یہ تمہاری شہوت کو توڑنے والا ہے. آج رمضان کے اندر غیر رمضان سے زیادہ کھاتے ہیں, اسی لیے آخری عشرے تک جسم جواب نہیں دیتا, پہلے سے زیادہ قوت ہوتی, پہلے سے زیادہ لوگ موٹے ہو جاتے. ایک وقت تھا کہ لوگ روزہ رکھتے تھے تو شہوت ٹوٹ جاتی تھی, وزن کم ہو جاتا تھا, اب پہلے سے زیادہ شہوت بڑھ جاتی ہے, پہلے سے زیادہ قوت آ جاتی ہے. کیونکہ کیا ہے, پہلے سے تیاری شروع ہے رمضان کی. بھائی رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, ارے رمضان آ رہا ہے عبادت کرنے کے لیے نہ کہ کھانے کے لیے. رمضان آ رہا ہے, رمضان آفر لگی ہوئی ہے, کیا ہے 25% ڈسکاؤنٹ ہے. اب وہاں گئے جا کر کے چھولے بھی خریدے اور بیسن بھی خریدا اور کھجور بھی خریدی, فلانی چیز بھی خریدی. کیا ہے, ہر چیز ہمارے دسترخوان پر موجود ہونی چاہیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ایک کھجور, دو کھجور, تین کھجور مل جاتی تھی, یا اللہ تیرا شکر ہے. مغرب کی نماز پڑھی, نہ اس کے بعد چائے کی ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت. تراوی کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراوی پڑھا رہے ہیں, بعض بوڑھے صحابہ ایسے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو چھڑی کو پکڑ کر کے پھر بھی اللہ کے نبی کی اتباع میں کھڑے. یہ رمضان ہوتا تھا سادہ سا. آج تو امام اگر ایک رکوع دو رکعتیں زیادہ پڑھا دے, غلطی سے اگر زیادہ ہو گئی, یا امام نے پارا لمبا تھا, امام نے آہستہ پڑھا, کہتے ہیں یار یہ کیسے امام صاحب ہیں, بس ایک ایک چیز سمجھا رہے ہیں. ارے ہمیں سب کچھ پتا ہے, بس ان کو چاہیے کہ پڑھتے رہیں گے. انہوں نے پڑھان, انہوں نے سنانا ہے, ہم نے سننا ہے, انہوں نے سنا دیا, ہم نے سن لیا. نہیں, قرآن کا حق یہ نہیں ہے. یعلمون تعلمون, یہ قرآن کا حق نہیں ہے کہ بس ادھر سے پڑھا ادھر سے پڑھا, یعلمون تعلمون کر کے اور قرآن ختم کر دیا. قرآن ختم کرنے کے بعد تو اپنے گھر میں اپنے گھر, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں, عند اللہ یہ شخص مجرم ہوگا, امام بھی اور مقتدی بھی. اور مقتدی کو تو اول کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ایسے پڑھیں یا ایسے پڑھیں. امام جیسے پڑھ رہا ہے امام کو چاہیے, اور امام کو بھی حیا کرنی چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال نہ کرے, اللہ کا خیال کرے. اگر مقتدی کہتا ہے تیز پڑھے, اس سے کہو علم طرح کیف سے پڑھ لو, میں تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں ہوں. میں آج اثر علماء نے جب گھٹنے ٹیک دیے تو امت نے سمجھ لیا کہ ہم جیسا کہیں گے آج علماء اس طرح کریں گے. اگر ہم کہیں گے تیز پڑھو, کمیٹی کہے گی تیز پڑھو, تو علماء کو تعلیم, حافظ کو تو تیز پڑھنا ہی ہے کیونکہ کمیٹی کے صدر صاحب کہہ رہے ہیں. ان کے گھر, ان کو بعد میں دودھ بھی لانا ہوتا ہے, ڈبل روٹی بھی لانی ہوتی ہے, بچوں کے لیے پاپے بھی لے کر کے آنے ہوتے ہیں. تو یہ سب کام پہلے سے کر کر کے رکھے. افطاری کرے افطار کر کے چلا جائے, نہیں افطار کے بعد حالت تو یہ ہے کہ اس وقت گر رہے ہوتے ہیں, افطار کے بعد سیدھا بستر چاہیے. تو آج ہماری حالت, آج ہمارا رمضان یہ ہے. پہلے پہلے اولیاء اللہ کا طبقہ ایسا گزرا ہے کہ جو رمضان المبارک کے انتظار میں 6 مہینہ پہلے یہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے, رمضان ہمیں عطا فرما دے, پھر اس کے بعد رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے یا اللہ جو عبادت کی اس عبادت کو قبول فرما لے. جب تک دوسرا رمضان کے 6 مہینے پھر آ جاتے تھے پھر یہ دعا کرتے تھے یا اللہ اپنے کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرما دے. آج ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما دے, کس لیے؟ کہ اس کے اندر کھانا اچھا ملتا ہے, اس میں کھانا زیادہ ملتا ہے. عام دنوں کی بنسبت انسان جتنا کھاتا ہے رمضان کے اندر اس کا ڈبل کھاتا ہے. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں, رمضان تقوی کا مہینہ ہے, رمضان تقوی کا مہینہ ہے. اپنے حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے, فرمایا کہ رمضان انسان کے اندر جو جانور پن پورا سال 11 مہینے جو چیزیں کھا کر کے جانور پن پیدا ہوا, اس بہیمیت کو توڑنے کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے. 11 مہینے کھاتا رہا, فرمایا بہیمیت پیدا ہو گئی. اب اس کو 1 مہینہ ایسا عطا فرمایا کہ اس کے اندر ملکوت فرشتوں والی صفات پیدا ہو جائے. اللہ نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا تمہارا بند, جو حلال تھا اللہ نے فرمایا حلال بھی تمہارا بند. تو زیادہ فرماتے تھے کہ جب حلال اللہ نے بند کر دیا تو یہ سوچو کہ حرام اللہ نے کتنا سخت بند کیا ہوگا. آج رمضان کا روزہ رکھ کر کے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آج رمضان کا روزہ رکھ کر کے لوگ گانا سن رہے ہیں, آج رمضان کا روزہ رکھ کر کے لوگ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ رہے ہیں, آج رمضان کا روزہ رکھ کر کے انسان غیبتیں کر رہا ہے, آج رمضان کا روزہ رکھ کر کے کیا ہے انسان بدنظری کر رہا ہے. تو جو چیزیں روزے ازل سے اللہ تعالی نے جب اس امت کو اللہ نے بھیجا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اس وقت جو چیزیں حرام کی انسان اس سے بھی باز نہیں آتا. رمضان کے اندر ڈبل دھوکا ڈبل فراڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہ 1 مہینہ ہی تو کمانے کے لیے ملا, اگر اس میں نہ کمایا تو کب کماؤں گا میں. اللہ نے یہ مہینہ کمانے کے لیے تو بھیجا ہے, دنیا نہیں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے. بس جملے کا فرق ہے خالی, کمانے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ بھیجا ہے لیکن کمانا کیا ہے؟ آخرت کمانی ہے دنیا نہیں, کیونکہ دنیا کمانے کے لیے 11 مہینے رکھے. جو شخص اس مہینے کو, اس لیے بزرگان دین نے کیا فرمایا, جو شخص اس مہینے کو جس طرح گزارتا ہے اس کے 11 مہینے بھی اسی طرح گزرتے. اگر یہ مہینہ تقوی سے گزار لیا, کوئی اور بری عادت تھی وہ چھوڑ دی, فرمایا 11 مہینے اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرمائیں گے کہ اس برائی سے بچتا رہے گا. جس برائی کو برائی جان کر رمضان المبارک کے اندر بچا, تو کہا کہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور جس نے رمضان میں گناہ نہیں چھوڑے بھئی موبائل کے اندر بعض دفعہ قرآن کریم بھی ہوتا ہے اس کو اوپر رکھ دو. 11 مہینے جس نے گناہ رمضان المبارک میں گناہ نہ چھوڑا, جھوٹ بولنا نہ چھوڑا, غیبت کرنا نہ چھوڑا, آنکھوں سے بد نظری کرنا نہ چھوڑا, کانوں سے گانا سننا نہ چھوڑا, دوستوں اس نے کیا کیا؟ جیسے عام دن تھے اسی طریقے سے اس نے دن گزار دیے. روزہ خالی اس چیز کا نہیں ہے کہ کھایا اور پیا نہیں, روزہ ہر چیز کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولے. آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ بد نظری نہ کرے. کان کا روزہ کیا ہے؟ گانا نہ سنے. دماغ کا روزہ کیا ہے؟ بری باتیں نہ سوچے. دل کا روزہ کیا ہے؟ کہ دل کے اندر غیر اللہ کو نہ آنے دے. ہر چیز کا جب روزہ ہے, جب انسان ان تمام چیزوں پر پہرے داری لگا دیتا ہے. ہاں, جیسے گھر کے اندر کوئی اہم چیز آ جائے, شادی ہو تو جا کر سیکورٹی کمپنی سے گارڈ لے کر کے آتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں شادی ہے. اچھا بھائی, شادی میں کیا ہوگا؟ کہا وہ گھر میں سونا وونا آتا ہے, آج کل ڈکیتی بہت ہو رہی ہے, لہذا جو ہے ہمیں گارڈ دے دیجئے تاکہ وہ سونے کی حفاظت کرے. تو بھائی گارڈ کیوں لے کر کیا ہے؟ اس سونے کی قیمت آپ کے دل میں. تو جس کے دل میں رمضان کے مہینے کی قیمت ہوتی ہے, وہ خود تمام حواس خمسہ کو جگا کر کے رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ضائع ہو جائے. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس شخص کی مغفرت نہ ہو. اور جبرائیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس انسان کی مغفرت نہ ہو. فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص. اب بتاؤ کہ فرشتوں کے سردار یہ بدعا کر رہے ہیں اور انسانوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امین کہہ رہے ہیں. اب اس کی قبولیت کے اندر کوئی تردد ہے؟ بولے بھائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تردد ہے کوئی؟ پھر ہمارا حال کیا ہے؟ پھر ہم کیوں غفلت کے اندر پڑے؟ ارے دوستوں, کتنے رمضان آئے اور گزر گئے لیکن ہم نے قدر نہ کی, ہم نے قدر نہ کی. اور رمضان کے اندر دادا فرماتے تھے کہ دیکھو رمضان روزہ رکھنا کیسے, یہ سب کو معلوم ہے. کس وقت رکھنا ہے, کس وقت کھولنا ہے, یہ بھی معلوم ہے. فرمایا کہ رمضان المبارک میں لوگ کان زیادہ ملتے ہیں, اس لیے جو دین کی بات آئے وہ کہہ دیا کرو فوراً, اور دل بھی نرم ہوتے ہیں. روزہ رکھ رکھ کر جو گناہ سے بچ کر کے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں, شیاطین قید میں ڈال دیے جاتے ہیں. فرمایا یہ روزہ ماہ تقویٰ اسی لیے اس کو فرمایا گیا, کس لیے؟ کہ اس کے اندر دل نرم ہے, شیطان قید کے اندر ہے. اگر انسان ارادہ کر لے کہ میں متقی بن کر کے رہوں گا سارا سال, تو اللہ تعالیٰ کیا بتا, اس کو متقی بنا کر پورا سال اس کا گزروا دے. ایک دفعہ کا عزم مسمم انسان کا اس کو پوری زندگی کے لیے متقی بنا سکتا ہے. لیکن اسلم صاحب آنکھ بند کر کے نہ سنے نا, آنکھ کھول کر کے سنے. آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو میری زبان بند ہونے لگتی ہے. تو دادا فرماتے تھے کہ کیا ہے, اس مہینے میں دل نرم ہو جاتا ہے اور شیاطین قید میں ڈال دیے گئے. اگر عزم ارادہ کر لے انسان کہ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا, فرمایا اس ایک مہینے کے اندر ہمت کر لے اور اس ایک مہینے میں پریکٹس کر لے, فرمایا سارا سال انسان کے لیے تقوا سے رہنا آسان ہو جائے گا. کتنے 20-25 رمضان تو ہمیں مل چکے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو 40 رمضان مل چکے ہیں, کتنے ایسے ہیں جن کو 50 رمضان مل چکے ہیں. آپ مشاہدہ کر لیجئے ان 50 رمضان جو گزر چکے ہیں کہ اس سے پہلے رمضان کے اندر جس گناہ کے اندر ملوث تھا اور رمضان میں بھی نہیں چھوڑا, وہ آنے والے رمضان تک بھی وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی لیے ہمارے اکابرین اور اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان المبارک اپنے اکابرین کے پاس جا کر کے گزارتے تھے, کسی بھی حالت کے اندر ہو اپنے اکابرین کے پاس جا کر کے گزارتے تھے, کیونکہ وہاں معلوم ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, گھر کے اندر تو روب جما لے گا. بیوی نے کچھ کہا کہ ذرا اٹھ جائیے, نماز کا وقت ہو گیا, ابھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میں سو رہا ہوں. لیکن پتا ہے اگر شیخ کو کہا تو شیخ کیا کہے گا؟ تو فرمایا کہ اپنے اکابرین کے پاس جاؤ, ان کی صحبت کے اندر رمضان گزارو. اولاً کیا ہے, رمضان المبارک کے اندر شیاطین قید میں, ملائکہ زمین پر ہیں, دعائیں رد نہیں ہو رہی, اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیا فضل فرمایا, فرمایا کہ دیکھو اپنے مشائخ کے پاس جا کر رمضان گزارو. جب ان کے پاس رمضان گزارتا ہے انسان تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مشائخ نے اس طرح سے رمضان گزارنے کا حکم دیا تھا, ہم نے اس طرح سے رمضان گزارا تھا. تو انسان کو جو سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے پرانا, وہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے, اور انسان سنت و شریعت کے مطابق انسان اللہ سے روزے کے اندر ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا, ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوگا. اور اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے کہ رمضان کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے جو تو نے روزے رکھے تھے, تو جو میرے نیک بندوں کے پاس گیا تھا نیک گمان لے کر کے کہ یہ نیک لوگ ہیں, جا میں نے تیرے نیک گمان کے مطابق تجھے ان جیسا ہی بنا دیا. جا بھئی ایک مہینہ لگا لے, 15 دن لگا لے, 10 دن لگا لے, کچھ دن ان کے پاس گزارے, لیکن کس طرح سے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں, ان کی مرضی کے مطابق. ہاں بعض لوگ کہیں گے ہم تو بہت عرصے سے آ رہے ہیں یہاں پر, ہم تو نہ بنے. کیوں نہ بنے بھائی, اپنی مرضی کو چھوڑے اور جو مشائخ بتائے ان مشائخ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. آج کرنے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا, آؤ بھائی مشائخ کے پاس, جی بالکل آئیں گے, لیکن کرنا کیا ہے؟ عادت ایسی خراب ہو چکی کہ کرنا وہی ہے جو گھر میں کرتے تھے, کرنا وہی ہے جو گھر میں کرتے تھے, وہی ہے اپنا وقت نکالا, بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کیا خانقاہ کے اندر رمضان المبارک میں ایک دوسرے سے بات کرنے پر ممانعت تھی, کہ رمضان المبارک کے اندر بات نہیں کر سکتے, اور 3 دن کے اندر ایک قرآن کریم کرنے کا ختم کرنے کا حکم تھا کہ 3 دن کے اندر ایک قرآن کریم ختم کرو گے. اب تو اگر مرید کو بتایا جائے تو وہ ویسے ہی لیٹ جاتا, کہ کہتا حضرت وہ والدہ کی طبیعت خراب ہے, امی کا فون آیا تھا کہ گھر جلدی آ جاؤ, تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ اما کی خدمت کر لوں, لہذا میں اجازت چاہتا ہوں. لیکن جنہوں نے وہاں وقت گزارا, حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ, یہ بڑے حضرت مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے اکابرین رائے پور جا کر کے وقت گزارا کرتے تھے, بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اگر کسی کو بلانا ہوتا تھا تو حضرت نے وہاں لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ کہ اگر اتنی دفعہ کہے اللہ اللہ تو اس کا مطلب تمہیں بلایا جا رہا ہے, اور اتنی دفعہ کہے اللہ اللہ تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہاں سے اٹھ کر کے چلے جا. اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو بڑے بڑے علماء اس زمانے کے اس خانقاہ کے اندر وقت گزارنے کے لیے آتے تھے. آج ہم وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں لیکن اپنی طبیعت کے مطابق وقت گزارنا چاہتے ہیں. نہیں, اپنی طبیعت کے مطابق نہیں, اپنے مشائخ کے طریقے کے مطابق وقت گزارے. اب کہیں گے کہ مولانا ہمارے اندر تو اتنی قوت ہی نہیں ہے, پہلے کے لوگوں میں اتنی قوت تھی وہ برداشت کر لیتے تھے. آج بھی قوتیں موجود ہیں, ابھی کھڑا کر دیا جائے نا روڈ کے اوپر, ابھی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے, کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے, تو آنکھ بند بھی ہو جاتی ہے, خیال ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہے. لیکن اسی روزے کی حالت کے اندر اگر بازار کے اندر دو گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیا جائے اور پھر بلایا جائے تو کہتا ہے ارے تھوڑا صبر کرو بس. اس طرح اشارہ کیا جاتا ہے کہ بس دو منٹ اور, میں ابھی آیا. اللہ کے بندے دو گھنٹے تو نے گزار لیے وہاں پر, مسجد کے اندر ایک گھنٹہ نہیں گزارا جاتا, بازار میں دو گھنٹے گزارنے کے بعد بھی بلاؤ. مسجد میں تو دیکھتے رہتے ہیں کاش کوئی بلانے کے لیے تو آئے. اس نے اشارہ کیا اٹھ کر کے بھاگے, اور بازار کے اندر اشارہ کیا تو کیا کہتے ہیں آ رہا ہوں. کیا مطلب کہ ابھی تھوڑی دیر تو اور ٹھہر, ابھی دو ہی گھنٹے تو گزرے ہیں. کیوں وہاں دل کیوں لگ رہا ہے؟ کہ وہاں کی چیزیں دل کے اندر بسی ہوئی ہیں. جب حق تعالیٰ جل شانہ کا تعلق مسجد سے انسان کے قلب کے اوپر حق تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا تو پھر انسان کے لیے مسجد سے نکلنا مشکل ہوگا, بازار میں جانا مشکل ہوگا. کیوں؟ احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا. اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ کون سی ہے؟ مساجد ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا, اور مبغوض ترین جگہ کون سی ہے؟ بازار ہے. آج بازار میں دل لگ رہا ہے جہاں بغض نازل ہو رہا ہے اللہ کا, اللہ کی رحمت نہیں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آج وہاں تو دل لگ رہا ہے جہاں رحمت نازل ہو رہی ہے, آج وہاں دل نہیں لگ رہا. کیا اس سے کیا پتا چلا؟ طبیعتیں بدل گئیں, عادتیں بدل گئیں, طبیعتیں بدل گئیں, مزاج بدل گئے. لہذا اگر مزاج کو بدلنا ہے تو دوستو کم سے کم ہمارے دادا فرماتے تھے کہ آخر عشرہ تو اپنے مشائخ کے پاس گزارے, آخر عشرہ تو کم سے کم اپنے مشائخ کے پاس گزارے. فرمایا یہ نہیں سوچو کہ میں کمزور ہوں, میں تو اس طرح ہوں, میں اس طرح ہوں, ورنہ شیطان کیا ہے آخر عشرے کے اندر شیخ کی اتنی عظمت ڈال دے, دیکھو تم جاؤ گے تم تو خراٹے بھی لیتے ہو, تم سے شیخ کو بڑی اذیت ہوگی. اب شیطان دین سکھا رہا ہے, کس لیے؟ کہ یہ دین سے دور ہو کسی طرح. دیکھو تم جاؤ گے تمہاری وجہ سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. بھائی جس کو جس سے تکلیف ہو رہی ہوگی شیخ اس کو خود خانقاہ سے نکال دے گا کہ بھائی جاؤ تم گھر پر آرام کر کے آؤ. یہ تو شیخ کا ڈاکٹر کا کام ہے مرض کی تشخیص کرنا, یا مریض اپنی نفس پکڑ کے خود کہے. آج تو سر میں بھی درد ہے, کمزوری بھی لگ رہی ہے, لہذا آج گھر پر نماز پڑھ لو. جو آج ہمارا حال ہے, گھر سے باہر نکلے دیکھا دھوپ, کہا یار آج جمعہ نہیں, آج گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لی جائے بس صحیح ہے. جان بچانا فرض ہے مولانا, آپ کو نہیں پتا. وہ ایک مرتد فتنہ اور نکلا ہے, غاندھی, غاندھی کا فتنہ. اس کے اندر کیا ہے؟ جو چیز سمجھ میں نہ ہو نکال دو. روزے نہیں سمجھ میں آ رہے آپ کو, آپ نکال کر ایک طرف رکھ دے, روزے کی ضرورت نہیں ہے. پردہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نکال دو, کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی تمہیں؟ سود کے بغیر کاروبار نہیں چل رہا، سود کو شامل کر دو، کیا ضرورت ہے تمہیں اس کے اندر لڑنے جھگڑنے کی؟ یہ مولوی تو تمہیں ہمیشہ اٹکا کر کے رکھیں گے۔ آسان راستہ ہم بتاتے ہیں کہ جو چیز تمہاری راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو اور وہ دین کی ہو، اس کو بآسانی نکال کر باہر کر دو، اور جس چیز کو داخل کرنا اس کو بآسانی داخل کر لو۔ نعوذ باللہ یہ دین نہ ہوا کہ مدرسے، یہ اسکول کی ایک جماعت ہو گئی کہ جو کتاب چاہیے داخل کر لی، جو کتاب چاہیے نکال لی۔ اب یہ فتنہ نکلا ہے، نہ معلوم اور جانے کتنے فتنے نکلیں گے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ صبح اٹھو ایک نیا فتنہ، شام کو سو ایک نیا فتنہ، کہ یا اللہ بس ان فتنوں سے بچا کر اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ ان فتنوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایسے فتنے، ایسے فتنے کہ انسان لاجواب ہو کر کے رہ جاتا ہے، لاجواب ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو آج کیا دیکھتے، اپنا علاج خود کر رہے ہیں۔ نکلے گرمی زیادہ ہے، ارے رمضان کا جمعہ ہے، اللہ نے کوئی فرض تھوڑی فرمایا ہے جان دے کر کے تم جمعہ پڑھو، گھر کے اندر جمعہ پڑھ لو ہو جائے گا۔ چلو بس گھر کے اندر بیٹھ کر کے جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں نے جو آیت پڑھی، اب اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ دو جگہ لعلکم تتقون آیا۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر 288 مرتبہ اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے، 288 مرتبہ، اور 288 مرتبہ اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائیے، صفت رحیمیت اور رحمانیت مبالغے کے سوائے علماء جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں تقویٰ ملے گا میرے رحم سے اور میری رحیمیت سے۔ اگر اہم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ 288 دفعہ نازل نہ فرماتے۔ معلوم ہوا تقویٰ کوئی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہ رہے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اصل چیز جو ملنی چاہیے ہم اس کے اندر تاویلات کر جاتے ہیں۔ مولانا دین اتنا سخت تھوڑی ہے، مولانا دین اتنا سخت تھوڑی ہے، دین کے اندر اتنی شدت تھوڑی ہے۔ ارے مولوی دین کی شدت تھوڑی بتا رہا ہے، کوئی بخار تمہارا چیک کر کے تمہیں حرارت تھوڑی بتلا رہا ہے، مولوی تمہیں دین کا مسئلہ بتا رہا ہے، بس اس مسئلے کو مان لو، ختم ہو گئی بات۔ آج مسائل نہیں ماننے، آج مولوی سے دلائل مانگنے۔ اس نے کہہ دیا داڑھی رکھ لو، مولانا آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ ابے خبیث گدھے کہیں کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو مولوی نے پوچھا تھا تیرے پیدا ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اپنے باپ کی اولاد ہے یا نہیں؟ مولوی نے دلیل مانگی تھی، مولوی نے بلا پوچھے تیرے کان میں اذان دی، آج تو کون ہوتا ہے مولوی سے دلیل مانگنے والا؟ مولانا داڑھی رکھے، مولانا اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تقویٰ اختیار کرو، مولانا اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے کھانا کھاتے ہوئے بھی دلیل مانگتا ہے بیوی سے۔ بھائی جب وہ بتا رہا ہے ایک مسئلہ، اس کا مولوی کا کام، ایک بات غور سے سن لیجئے، مولوی کا کام مسئلہ بنانا نہیں، مسئلہ بتانا ہے۔ بنانا جن کا کام تھا وہ بنا کر کے چلے گئے، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن جو جان چور ہے، جن کو عمل نہیں کرنا، وہ اس کے اندر کیا ہے، ہمیشہ کیڑے نکالتے ہیں، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، مولویوں نے دین کو سخت کر دیا۔ ارے مولویوں نے کہا سخت کیا ہے، اگر ہمت ہے تو یہ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے۔ دراصل تم دین مولوی پر تعلق تشریح نہیں کر رہے، تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانو تشریح کر رہے ہو، لیکن تمہاری ہمت اس لیے نہیں ہو رہی کہ تم اگر اللہ کے نبی کو برا کہو گے تو پوری امت تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ لہذا تم کہتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یہ مولویوں نے یہ کیا ہے۔ بولو بھائی مولوی کا کام کیا ہے، مسئلہ بنانا ہے یا بتانا ہے؟ ہمارا بتانا ہے نا. کیا ہم مدارس کے اندر بیٹھ کر مسئلے بناتے ہیں؟ مسئلے کیا ہے؟ پڑھا, پڑھنے کے بعد آ کر ممبر پر بیٹھ کر مسئلہ بتا دیا. اب جن کو ہضم نہیں ہو رہا اب وہ کیا کہیں؟ اگر اللہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو پوری امت ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے دوڑتی ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ بس مولوی تک چلتا ہے, کہتے ہیں مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب مولوی بھی کوئی تگڑا ہو نا سامنے سے, وہ یہ پوچھے تیرے حلالی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہ اما نے بتایا تھا. کہ تیری اما تو جھوٹی ہے, پھر اب کیا کرے گا؟ ڈنڈا اٹھا کے دوڑائے گا نہیں دوڑائے گا؟ تو جب تیری ماں نے تجھے بتایا کہ تو حلالی ہے, تو نے یقین کر لیا, تو جب مولوی دین کا مسئلہ بتا رہا ہے تو اس سے دلیل کیوں طلب کر رہا ہے؟ پھر آج ایک نیا فتنہ ہے, ہر جاہل عالم ہے, اور جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا. جتنا کٹر جاہل ہے وہ, جیسے ایک آدمی عبادت کرنے گیا نا جنگل کے اندر, اس کو کہا تم کو یہاں ڈر نہیں لگتا یہ اتنے شیر اور یہ وہ؟ اس نے کہا لو شیر, ہم خدا سے نہیں ڈرتا, یہ شیر کیا چیز ہے؟ تو آج جتنا بڑا جاہل ہے وہ علماء کے اوپر اتنا ہی زیادہ تان و تشنی کرتا. بھائی عالم نے تیرا کیا کیا ہے؟ کیا بگاڑا علماء نے؟ انہوں نے مسئلہ بتایا ہے. تو میں جو چیز بیان کر رہا تھا بس وہ بیچ میں رہ جائے گی کہ اللہ نے دو جگہ لعلکم تتقون, تو جو میں نے آج پڑھا ہے آپ حضرات کے سامنے, پہلا کتب علیہ یا ایھا الذین آمنوا, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو لیکن کیسے حاصل ہوگا؟ صادقین کے ساتھ. اور دوسری آیت پڑھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. علت کیا ہے؟ تقوی ہے. وہاں علت تقوی کی یہ بیان فرمائی لعلکم کما کتب علی الذین من قبلکم, میں روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور پہلی جگہ علت کیا بیان فرمائی؟ کہ تم میرے پیاروں کے پاس جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ. معلوم ہوا کہ رمضان اور پیارے ان دونوں کے اندر کوئی چیز نسبت قریبی ہے. کوئی سمجھ رہے مولانا؟ جب نسبت قریبی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام نعوذ باللہ کوئی لفظ کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے. تو جب نسبت کوئی قریبی ہو تو اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید سہل اور آسان کرنا چاہتے ہیں, تب اس کا حکم دیا ہے. اور ان دونوں کے اندر نسبت اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے. پہلی دفعہ کیا فرمایا؟ روزہ تم پر جو ہے تم اللہ والوں کے پاس جاؤ. کس لیے؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے, ایمانی حیات تمہیں مل جائے. اور دوسری جگہ فرمایا تم پر روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اسی لیے خانقاہیں قائم کی جاتی ہیں کہ نیک و صلحہ صالح لوگوں کے صحبت کے اندر آؤ. جب ان کی صحبت کے اندر آ گئے تو تمہیں صحبت بھی مل گئی اور رمضان کا مہینہ بھی مل گیا. جب دو انجن مل گئے تو تمہارے لیے تقوی کا انجن چلانا یہ آسان بن گیا. جس کو دادا کیا فرماتے تھے کہ جب کوئٹہ ٹرین جاتی ہے اور بولان کی چڑھائی پر چڑھتی ہے تو دو انجن لگانے پڑتے ہیں, ایک انجن آگے سے کھینچتا ہے, ایک پیچھے سے دھکا لگاتا ہے. تو فرمایا اللہ نے رمضان کے اندر تقوی کے دو انجن لگا دیے. ہاں خان صاحب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, ایک تقوی کا انجن آگے سے کھینچے گا, ایک تقوی کا انجن پیچھے سے دھکا دے گا. تو کیا ہے؟ منزل جلدی طے ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے ذیشان میاں؟ تقوی کی منزل کیا ہے؟ جلدی طے ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اپنے اکابرین کے پاس جا کر رمضان گزارو. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو شیخ سے مشورہ کر لے, گھر میں بیماری ہے, آزاری ہے, یہ نہیں ہے کہ بیوی بیمار ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو, نہیں, مشورہ کرے, مشورہ کر لے. مشورہ کرنے کے بعد کیا ہے, شیخ کے پاس آ کر کے رمضان گزارے. ہمارے اکابرین کا معمول تو بھائی یہی تھا, اکابر کا رمضان حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, اس کا مطالعہ کر کے دیکھے انسان, تو انسان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے کس طرح رمضان المبارک گزارا ہے, کس طرح رمضان المبارک گزارا ہے, کس طرح تلاوتیں کی ہیں. کیونکہ یہ سب چیزیں ہمت, جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ جو گھوڑا, دادا فرماتے تھے جو گھوڑے کا بچہ ہے, جو ابھی بھاگنا دوڑنا نہیں جانتا, فرمایا اس کو جتنے ڈنڈے مارو, جتنے ڈنڈے مارو وہ گدھے کا بچہ گدھا ہی رہے گا, لیکن اس کو کیا ہے, کسی بڑے گدھے کے ساتھ باندھ دو تو کیا کہتے ہیں, پخ لگ گئی. تو فرمایا گدھے کو چھوٹے گدھے کو بڑے گدھے کے ساتھ باندھ دو, کچھ دنوں میں دوڑنا سیکھ جائے گا. تو فرمایا کہ کوئی اگر اللہ والا نہیں بن رہا, بے ہمت ہے, اس کو کسی با ہمت کے ساتھ بٹھا دو, اس کو کسی با ہمت کے ساتھ بٹھا دو, اللہ تعالیٰ ہمت اس کے اندر منتقل فرما دیں گے. بے عمل ہے, با عمل کے اندر بٹھا دو, کچھ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمت, عمل کی حمل, عمل کی ہمت ادا فرما دیں گے. اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ انسان اگر کپڑا بیچنے والے کے ساتھ رہے, کچھ دنوں کے اندر گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹا تم کہیں کہیں جا کر کے بیٹھتے ہو, تاجروں کے اندر بیٹھنے لگے ہو. کیوں, جب تاجروں میں بیٹھتا ہے ان کی بات اس کے کان میں پڑتی ہے تو اس کے دل میں اترتی ہے, پھر اس کا ذہن بھی کس طرف چلتا ہے, یار مجھے بھی تجارت کرنی چاہیے, میں کیوں ایسے خامخواہ گھر کے اندر بیٹھا ہوں, مجھے بھی پیسہ کمانا چاہیے, مجھے بھی یہ کرنا چاہیے, مجھے بھی یہ ملنا چاہیے, مجھے بھی یہ چیز حاصل کرنی چاہیے. معلوم ہوا تاجر کی صحبت سے انسان تاجر بنتا ہے, تو عابد اور زاہد اس کی صحبت سے انسان کے اندر عبادت اور زہد منتقل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے مشائخ کے پاس جاؤ, ان کی صحبت کے اندر رہو, اگرچہ تھوڑی دیری کیوں نہ ہو. ان کے اپنے معمولات ہیں, وہ اپنے معمولات کرتے رہیں, لیکن تم وہاں بیٹھے رہو کس نیت سے, ادب, حضرت ادب ہمارے اکابرین کے اوپر ختم تھا. کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ سے کچھ پوچھنا ہوتا, کوئی سوال کرنا ہوتا, تو میں جا کے حضرت کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا. فرمایا جب حضرت نکلتے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد, تو حضرت فرماتے ارے میاں اشرف علی تم یہاں کیا کر رہے ہو, کہا حضرت یہ عبارت حل نہیں ہو رہی مجھ سے. تو حضرت فرماتے کہ میاں تم گھنٹی دروازہ بجا دیا کرو, میں آ کر کے تمہیں بتا دیا کروں گا. حضرت لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضرت کو یہی کہتا, جی حضرت میں کروں گا, لیکن جب حضرت کے دروازے پر آتا تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نہ معلوم میرا استاد اندر کیا کہہ رہا ہو اور میں دروازہ بجا کر کے اس کو بلاؤں اپنے کام کے لیے. لہذا اشرف علی یہاں بیٹھ جا, انتظار کر, جب حضرت نکلیں گے تب ان سے سوال کرنا. یہ وہ لوگ تھے جو با ادب با نصیب تھے. ادب کیا اللہ تعالی نے کیا کیا, اس کا بدلے میں کیا چیز عطا فرمائی, دنیا نے دیکھ لیا. بس یہ چاروں طرف, جیسے مچھلیوں کے جب چاروں طرف پانی ہو تو مچھلی کے چال چلن کے اندر فرق آ جاتا ہے. مچھلی کبھی یوں چلتی ہے, کبھی یوں چلتی ہے, کبھی اچھلتی ہے, کیوں, اس کو معلوم ہے کہ میرے چاروں طرف پانی ہے, میں جہاں بھی گروں گی گروں گی پانی کے اندر. تو جب تقوی حاصل کرنے والا اہل تقوی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک شوخی آ جاتی ہے, اس کو معلوم ہے جہاں بھی گروں گا تقوی میں گروں گا. جہاں بھی گروں گا تقوی میں ہی گروں گا، لیکن ایسا اچھلنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ تعالی نے جب یہ موقع عطا فرمایا، دوستو اس موقع کی قدر کر لے، جتنا دن مل جائے، 10 دن مل جائے، 5 دن مل جائے، 3 دن مل جائے، دادا فرماتے تھے کچھ ساعتیں مل جائے، کچھ ساعتیں مل جائے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک نظر دیکھنے کانپور سے آئے، ایک نظر دیکھنے واپس چلے گئے. لوگوں نے کہا حضرت کو بتا دے، فرمایا جس رب کو کے لیے آیا تھا اس رب نے دیکھ لیا، بس کافی. دوستو یہ آج تو ہم روزہ رکھ کر کے، ہاں ایک بات اور میں نے ضرور پیش کرنی ہے کہ آج گھر کی عورتوں سے فرمائش کی جاتی ہے کہ آج تم نے دہی بڑا نہیں بنایا، آج تم نے چنے نہیں بنائے، آج تم نے جو ہے پھلکی نہیں بنائی. ارے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی رحم کرو، اس کو بھی عبادت کرنے کا موقع دو، اس کو صبح سے جو گھسایا اس کے اندر بورچے خانے کے اندر، تو بیچاری شام کو نکلتی ہے تکیاری، اب وہ کیا عبادت کرے گی؟ جبکہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے گھر کی عورتیں گھر کے معمولات کام سر انجام دینے کے علاوہ روزانہ 8 سے 10 پارے تلاوت کرتی ہیں. عورتیں بھی غور سے سنیں، جو فارغ ہیں ان کے لیے وقع غنیمت ہے، 8 سے 10 پارے تلاوت کرتی ہیں. امور خانہ داری الگ، مہمان جو آئے ان کے لیے کھانا پکانا الگ، اس کے علاوہ 8 سے 10 پارے تلاوت کرنا یہ الگ تھا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، اگر ایک چیز کم ہو جائے افطاری کے اندر، اوہو سارا دن بھوکا رہے اور یہ بھی نہ ملے ہمیں شام کو، اور افطار سحری کے اندر تو گلاس سامنے رکھ کر بیٹھے ہوتے، ادھر وہاں سائرن بجا، ادھر گلاس بوتل منہ سے لگائی کہ ابھی نہ پیے گا تو ابھی دوپہر تک تو چل بسے گا یہ. نہیں اللہ، اللہ کے بندے کس حیث کے اندر ہم مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے اللہ ہم پہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ ہے، لیکن 12-15 گھنٹے کا روزہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بوتل سامنے رکھ کر، وہ وقت دعا کا ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگ لے، اس وقت اپنے مشائخ کے پاس چلا جائے، بڑوں کے پاس چلا جائے، ان سے اللہ سے دعا مانگ لے کہ یا اللہ وہ کیوں، وہ وقت کیا ہے، دعا کا وقت ہے، اور افطار کا وقت کیا ہے. دادا فرماتے تھے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس وقت عرش اعظم اٹھا کہ اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور روزے دار کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ چھولا دینا بھائی ادھر، یا اللہ ہم نے گناہ معاف فرمایا، اللہ دہی بڑا اتنا دور کیوں رکھا ہے، تھوڑا قریب کر دے اس کو ادھر سے، یا اللہ مجھے معاف فرما، بہت گناہ کیے، دودھ والا شربت ادھر رکھا ہوا ہے، پانی والا ادھر رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ. ہمارا یہ حال ہوتا ہے، کیا دعا قبول ہوگی؟ آپ سچ بتاؤ، آپ کے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کرے آپ اس کو کچھ دو گے؟ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہاں خد بھائی صاحب، ہم دیں گے کہ یار جب میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے دوں گا، تو تیری نظر کیوں گھوم رہی ہے ادھر ادھر؟ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب میں نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں کھلاؤں گا، تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ ہمارا حال تو یہ، میں نے غلط پیش کیا ہاں؟ پہلے سے سموسے چھپا دیتے ہیں، یار ایسا نہ ہو، ہمارے طلبہ مولیوں میں عادت ہے، پہلے سے سموسے چھپا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدمت والے، خدمت کے بعد ہمیں سموسے نہیں ملتے، ہم اس لیے پہلے سے چھپا دیتے ہیں اس کو. اللہ بھائی نہیں ملے نہیں ملے، ٹھیک ہے، جب اللہ کھلانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ دروازے پر لا کر نہیں، لوگ منہ میں ڈال کر کے جائیں گے، پھر تمہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اللہ کھلانے کا ارادہ کرے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے کہ آپ مت کھلائیے اس کو؟ اللہ تعالیٰ جب کھلانا چاہیں گے تو منہ کے اندر ڈال دے گا لا کر کے کوئی کہ یہ لے کھائیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا. واللہ پتہ نہیں ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا کہ ہمارے اندر بہیمیت و جانور پن اتنا زیادہ غالب ہو چکا ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم سے کوسوں دور جا چکی ہے. لہذا دوستو آخر عشاء قریب آ رہا ہے, اپنے اپنے اکابرین کے پاس جا کر کے وقت لگائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ محترمہ مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے, والدین کی صحتیابی کے لیے لکھا ہے, اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. احتشام الحق بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. دعا فرما دیجئے میرے دونوں بیٹوں کی شادی نیک صالح لڑکیوں سے ہو جائے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دعا فرما دیجئے والدین کے انتقال کے بعد بہن بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں. اللہ تعالیٰ دونوں سب بھائی بہنوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے اور تمام اختلافات دور فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ یا اللہ یہ آ گیا. یا اللہ تین حصے رمضان المبارک کے گزر چکے, اے اللہ یہ آخری حصہ آخری عشرہ آنے والا ہے. اے اللہ جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما, جو عبادات کے اندر کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرما. یا اللہ آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے اے اللہ اس کے اندر ہم سب کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے مرد خواتین جتنے یہاں حاضرین حاضرات غائبین غائبات دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ رمضان یا اللہ یہ آپ کی طرف سے اعزاز میں دیا گیا مہینہ مسلمانوں کے لیے, یا اللہ اس مبارک مہینے کے اندر اس ماہ مبارک کے اندر اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, اے اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما, اے اللہ ہماری عبادات میں برکت عطا فرما, اے اللہ ہمارے قلیل کو کثیر فرما, اے اللہ ہمارے قلیل کو کثیر فرما, اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی قوت عطا فرما, اے اللہ ہر گناہ سے نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ نیک بن گئے یا اللہ وہ تو نیک بن گئے, یا اللہ ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے, یا اللہ ہمیں ہمت تقویٰ عطا فرما, یا اللہ ہمیں ہمت تقویٰ عطا فرما, یا اللہ ہمت عطا فرما, یا اللہ ہمت مردانہ عطا فرما, ہمت شیرانہ عطا فرما. یا رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہماری جملہ عبادات کو قبول فرما. اے رب کریم ہماری جملہ جائز حاجتیں پوری فرما. اے اللہ امت مسلمہ پریشان ہے, تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل و عنایت کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل و عنایت کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل و عنایت کا معاملہ فرما. اے اللہ سارے عالم کے اندر جہاں جہاں مسلمانان عالم مظلوم ہیں اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اللہ ہمارے شہر کراچی کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے, یا اللہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اے اللہ تو کریم و رحیم ہے, یا اللہ کرم و رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں اے اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما, ہمارے تقوی میں برکت عطا فرما, ہماری حیات میں برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین و حاضرات موجود ہیں اور غائبین و غائبات دنیا کے کسی بھی کونے میں,
یا اللہ اس بیان کو سن رہے ہو، یا اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم اس گرمی کو سہنے کی قوت نہیں رکھتے، اے اللہ بھاگ کر کے پنکھے کے نیچے آتے ہیں، اے اللہ تیری جہنم، یا اللہ تو عظیم ہے، اے اللہ تیری جہنم بہت گرم ہے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ آخری عشرہ اتقم من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرما، اے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما، اے رب کریم جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے نبی بننا چاہیں، اے اللہ جذب فرما کر اپنے پیاروں میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ جذب فرما کر اپنے پیاروں میں شامل فرما، اے اللہ جذب فرما کر اپنے پیاروں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے بڑے ہمیں جس طرح دیکھنا چاہتے تھے اے اللہ ہمیں اس طرح سے بنا دے، اے اللہ ہمیں اس طرح سے بنا دے، اے اللہ ہمیں اس طرح سے بنا دے، سارے عالم کے اندر اپنی رحمت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس خانقاہ میں آنے والے حاضرین و حاضرات، غائبین و غائبات، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ مجھے میری اولاد کو، یہاں جتنے سامعین و سامعات موجود ہیں، حاضرین و حاضرات موجود ہیں، یا اللہ یہ دعا میرے لیے، میری اولاد کے لیے، قیامت تک آنے والی ذریتوں کے لیے، اور تمام حاضرین اور حاضرات کے لیے، اور سامعین و سامعات کے لیے، غائبین و غائبات کے حق میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔